نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات پر کچھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بالکل مستقلاً نفی کر کے والدین کا حق بیان کیا. اس کے مستضاد ہے وہ مقامات کہ جن میں ترغیب وہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کا حق اس کے ساتھ صرف نہ کیا جائے, اس کے فوراً بعد والدین پر احسان کا حکم آیا ہو, لیکن ویسے اپنی جگہ پر مستقل مضمون کے طور پر والدین کے ساتھ اس کے سلوک, ان کی خدمت, ان کی دیکھ بھال, ان کی خبر گیری, ان کی دل جوئی, ان کے ساتھ ملائمت, ان سب کا حکم آیا. اور اس میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اس میں والدین میں سے والدہ کا حق تین درجے کا ہے, اس کو ایک تو قرآن مجید کے دو مقامات سے سمجھ لینا چاہیے. ایک مقام ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے, تاکید کی ہے, حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا, اور اس میں خاص طور پر ماں کا معاملہ اٹھائے رکھا اسے ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے, تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے, کیا کچھ بیتتی ہے عورت پر حمل کے دور میں, شروع میں تو نہیں لیکن جو آخری ایام ہوتے ہیں, آخری چند مہینے جو ہے اس کا بڑا جو ہے پورے وجود جو ہے اس کے اوپر اس کا گہرا اثر ہوتا. ہم اگر وہ ام ہوں وہن علاوہ کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہیں, تو افسار ہوں کہ آ گئے اور پیدائش کے بعد دو سال تک وہ جھوپ کی طرح چنتا رہتا ہے ان کی ساتھیوں سے, اور دودھ کی شکل میں عورت کے جسم کی توانائی جو ہے در حقیقت وہ منتقل ہو رہی ہے, ماں کے جسم کی توانائی منتقل ہو رہی ہے بچے کے جسم, اور نو مہینے جو پیٹ میں رہا ہے تو براہ راست ماں کا خون ہے کہ جو اس کو پرورش دے رہا ہے, اور اسی کے ذریعے سے تمام جو ارتقا ہو رہا ہے اس کا, اور اس کا یہ زمین کا درجہ بدرجہ بڑھنا, یہ در حقیقت ساری اس کے لیے توانائی اور اس کے لیے غذا وہ ماں کے خون کے ذریعے سے پہنچ گئی. اب یہاں ظاہر بات ہے والدہ کا تو ذکر کر دیا, والد کا نہیں دیا, اس لیے کہ واقعہ بات یہ ہے کہ ہمارے وجود میں آنے میں جو ذریعہ ہے اگرچہ اس میں والد کا حصہ ہے, لطفہ تو باپ کا ہے, لیکن یہ کہ اس میں جو مشقت جھیلتی ہے وہ ماں جھیلتی ہے. نو مہینے کا حمل اور پھر اس کے بعد دودھ پلانا, آج کل تو خیر دودھ پلانا کم ہو گیا, اگر یہ کتنی ریسرچ سامنے آ رہی ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے, جو بچے ماں کے دودھ پر پلتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں, بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. عورتیں بھی جو نئی بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنی ساتھیوں سے, انہیں بیماری ہوتی, کینسر زیادہ انہیں ہوتا, بریسٹ کینسر جو ہے چھاتیوں کا کینسر وہ ان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اس کے باوجود ظاہر بات ہے آج کل جو تصور ہو گیا ہے عورتوں کے اندر اپنے جسمانی چستی کو برقرار رکھنا, वो जरा ही कर उसके लिए ये सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको कर रहा था कि वालिदा का हक जो है ज्यादा वाइड बयान किया गया। मैंने कहा था तीन दर्जे, वो तीन दर्जे का मामला वो बाद में आपको बताऊंगा, वो एक हदीस नबवी की दूसरे। लेकिन यहां ये आ गया कि वालिदैन के हक में खास तौर पर मां के हक के लिए हमलत वो उम्मू वहनन आला वानिन व किसान हूं कि आमेर अनिश्कुरी वले वालिद है। अल्लाह ने वसीयत क्या की कि शुक्र करो मेरा और अपने वालिद है। अब यहां देखिए फिर अल्लाह ने अपने साथ बिल्कुल मुतसिल कर दिया है, शुक्र करो मेरा और अपने वालिद है। मैं तुम्हारा खालिक हूं, हकीकी राजिक मैं हूं, हकीकी रब मैं हूं, तुम्हें पालने पोसने वाला मैं हूं, पालनहार मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। ज्यादा पहले शुक्र तो मेरा करना होगा, निष्कुरी। लेकिन ये आलम वाकया में मेरे रबूबियत का जो इजहार हुआ है, मेरी तकलीफी अमल का जो इजहार हुआ है, वो तुम्हारे वालदेन के जरिए हुआ है। तो अनिश्कुरी वाले वालदेन और अपने वालदेन का शुक्र अदा। ये बात मैंने बहुत मरतबा आपको बताई है कि कुरान मजीद में जो अहम मजामीन है वह कम से कम दो मरतबा जरूर आते हैं। तुम्हारे देखिए सूरह अहज़ाब के जरिए मजमून दोबारा आया है, इंसान विवाद एहसाना, और हमने इंसान को वसीयत की है, हुक्म दिया है, ताकीद की है अपने वालिदैन के बारे में कि उससे सुलूक इख्तियार करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी दिलजोई करो, उनके एहसास को जो है खेत न पहुंचाओ, उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत जो है उनको खेत न पहुंचाओ। अब वहां पर लाया हमलत हो कुरहन वजात हो कुरह वम हूं फिसाद हूं सलासूर शहर। उसकी मां ने उसे उठाया रखा तकलीफ झेलते हुए, कुरहन वजात हो और फिर उसे उसे जो है जना है। अब ये जो अमल है पैदाइश का इस कदर तकलीफ से होता होते पिछले जमाने में तो आपको मालूम है कि औरत का वजह हमल के बाद जिंदगी को समझा जाता था कि नई जिंदगी मिली है, किस तरह से यह पुरखतर मामला होता था। कितनी ही विलादतों के मामले में फिर जो बुखार हो जाता था क्योंकि हाइजीन तो थी नहीं, दाइयां आती थी गंदे कपड़े गंदे फेफड़ों से काम कर रही है, उससे ये इन्फेक्शन होती थी। और फिर जो ये बुखार हो जाता था उसमें वो तो इंतहाई डेडली इंतहाई डेडली, और फिर जाहिर बात है कि वो एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे कि उस इन्फेक्शन का कोई इलाज किया जा सके। आजकल तो मामला बहुत बेहतर हो चुका है, लेकिन ये वाक्य थे पिछले जमाने में चाइल्ड बर्थ के बाद औरत की जिंदगी नई जिंदगी होती थी, लेकिन ये आज भी तकलीफ से झेलती है। वैसे अब ये उसके लिए एक मामला गलत हो गया है और वो ये है कि तकलीफ से बचने के लिए ऑपरेशन कराकर तैयार किया जा रहा है। अमेरिका वगैरह में यूरोप में तो इसका बहुत रिवाज हो गया, ना औरत तकलीफ झेलने को तैयार, और डॉक्टरों के लिए आमदनी बहुत है, ऑपरेशन करेगा या करेगी कोई लेडी डॉक्टर तो उसको आमदनी कितनी मिलेगी। नॉर्मल अगर डिलीवरी है तो उसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ऑपरेशन हो गया है तो अस्पताल में भी दो तीन दिन रहेगी, चार दिन रहेगी, और उससे आमदनी होगी, और उससे फिर यह है और तरह तरह की जो है खराबियां पैदा हो रही है। आज फिर इसके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है अमेरिका के अंदर कि मत करो ये काम, नेचुरल जो वर्क है उसके लिए प्रोसेस अल्लाह ने मुकर कर दिया, निश्चित किया। तो फरमाया वो वसैद इंसान अब वालिदैन इहसान हमलत हो कुरहन वजात हो कुरह तो हमल हूं व फिसाल हूं सलासूर शहर, और उसको हमल और फिर उसको दूध पिलाना और दूध छुड़ाना 30 महीने 2.5 साल बल्कि उससे भी ज्यादा का वक्त लगता है। अब यहां हदीस सुन लीजिए कि एक सहाबी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर मेरे हुस्न सुलूक का अव्वलीन मुस्तहिक कौन है। आपने फरमाया तेरी वालिदा। मैंने फिर सवाल किया उनके बाद कौन, फिर फरमाया तेरी वालिदा। फिर सवाल किया उनके बाद कौन, फिर जवाब यही था तेरी वालिदा। चौथी मरतबा पूछा है कि फिर कौन, तो फरमाया तेरे वालिदा। यहां से जर हकीकत वो तीन और एक की नस्बत साइज होती है सभी की, उसे खिदमत का जाकर ताल्लुक है। वालदा की खिदमत बाप की खिदमत से तीन दर्जे फाइज है फरमान नबवी के मुकाबले, और उसकी दलील बिल्कुल वाजे है। انسان کے پیدائش میں اور انسان کے پھر ابتدائی زندگی کے اندر جو سختیاں ماں جھیلتی ہے باپ نہیں جھیلتا, باپ کے لیے وہ مصیبت نہیں ہے. اور قرآن مجید کا اور اسلامی شریعت کے یہ توازن ہے, یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ انسانی معاملہ نہیں ہو سکتا ایسا توازن پیدا کرنا. قانونی اعتبار سے باپ ماں سے فائق ہے, اولاد باپ کی شمار ہوگی, طلاق کی شکل میں باپ حقدار ہے اولاد کا تو اس کے پاس رہے. ہاں بالکل چھوٹے بچے ہیں اس کی صحیح پرورش نہیں ہو سکتی تو کچھ عرصے کے لیے والدہ کے پاس وہ رہ سکتا ہے, بچہ یہ رہ سکتی ہے بچی, لیکن یہ اصل والد کا ہے, والدہ کا نہیں. قانون قانون حق یہ ہے باپ کا فائد ہے, لیکن اس میں سلوک خدمت ادب کندھوں کو جھکانا تیجوئی کرنا اس میں ماں کا حق ہے باپ سے تین لگے پائے. اس کے علاوہ وہ حدیث کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے, ماؤں کی اگر خدمت کرو گے ان کی دلجوئی کرو گے ان کی بات مانو گے ان کی خواہشات پوری کرو گے تو تمہارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے. ایک حدیث کے حضور نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو, یعنی والدین کا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا ایک شور شوق ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا. اس وقت بڑھاپے کے عالم میں ان کی اگر خدمت کرو گے دلجوئی کرو گے اور ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرو گے تو گویا کہ جنت میں داخلہ تمہارا جو ہے وہ انشور ہے پختہ ہے. تو بہت ہی بدبخت ہوا وہ شخص جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات ہے, ویسے تو یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا کلائمیکس ہے, ذروۂ سلام یہ چوٹی ہے. لیکن اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے توازن کی بات ہے, حقیقت ریئلزم ایک طرف آئیڈیالزم ہے ایک طرف ریئلزم ہے. آئیڈیالزم تو میں نے بیان کر دیا, اب ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم میں یہ بھی ہے کہ والدین جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ گویا کے بچے بن جاتے ہیں, ضدیں کرتے ہیں. فرض کیجئے کسی ایک بچے پر ان کی زیادہ شفقت ہے, چاہتے ساری جائیداد اسی کے نام کر دیں, حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اختیار تو ہے لیکن یہ کہ دوسرے وارثوں کو محروم کر دینا بہت گناہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کے ہے کو بڑی سخت پکڑ ہو جائے. پھر یہ کہ بچوں پر دباؤ ڈالنا کہ یہ کام ضرور کرو, اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے ایک مفصل تقریر کی تھی اور تازہ مثال پر شائع ہو گئی ہے, ومن نعمره ننكثه في الخلق, سورہ یاسین کی بڑی اہم آیت ہے جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں معمر کر دیتے ہیں جو ضعیفی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی خلقت میں کمی ہو جاتی ہے, یعنی ان کی جو خلقی طور پر جو ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں قوتیں ہوتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک تو خاص عمر وہ ہے جسے ارزل عمر کہا گیا ہے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا, یادداشت میں تو کمی ہونی شروع ہو ہی جاتی ہے, سبھی کی کمی ہوتی ہے. لیکن ایک مرض آج کل آپ کو معلوم ہے کہ الزائمر ڈیزیز اور ڈیمنشیا, یہ دو ایسی ڈیزیز ہیں کہ بالکل انسان کا حافظہ ختم, اب ریگن ابھی تک زندہ ہے لیکن بڑا ہوا ہے, جیسے کہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ ہیومن ویجیٹیبل ہے, جیسے کہ اب ککڑی ہے اگر آپ نے اس کو نہیں اتارا ہے اس کی بیل سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی, تو ایک ویجیٹیبل کا پروسیس ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کے وائٹل پروسیس جو ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے رہیے, وہ جیتا رہے گا جیتا رہے گا, ہوش و حواس ہے نہیں. بہت عرصے تک تو اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ صرف اپنی بیوی کو پہچانتا تھا, نینسی ریگن والے کا نام تھا اس کا, اب تو حال یہ کہ وہ بیوی کو بھی نہیں پہچانتا. یہاں بھی ہمارے دوستوں میں سے ایک کام ہوتے تھے ریلوے کے اندر ملازم تھے, ان کے بارے میں مجھے حال بھی معلوم ہوا, تو ان کا حال یہی ہوتا کسی کو نہیں پہچانتا کسی کو نہیں پہچانتا. تو بڑھاپا جب آتا ہے تو ایک یہ کہ بچوں کی سی عادتیں جو ہے ان میں پروان چڑھ جاتی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, मीठी चीज खाना इनके लिए जहर है, वो जिद कर रहे हैं, खा ली क्या करेंगे आप। इसी वक्त होता है कि आप सख्ती से भी रोकते हैं, उनकी भलाई के लिए रोकते हैं। अब वो किसी ऐसी बात से जिद करके बैठ जाए कि जो आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो आपको उनकी हुकुम अदूली करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी वक्त सख्ती भी करनी पड़े। ये है अब आइडियलिज्म के मुकाबले में रियलिज्म। उस पर दिल के अंदर एक बंदा एक मोमिन ने जब देखा यह है कि असद को अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे वालिद ने ये बात तो उसकी जिद की हुई है और किस किस तरीके से जो है वो आपकी बात जो है मनवाना चाह रहे हैं, हालांकि वो बात सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो उस सूरत में अगर आपको किसी वक्त सख्ती भी करनी पड़े तो उम्र तो ये रोक दीजिए, उस सख्ती के अंदाज में भी नरमी होनी चाहिए। अब मैं ये काम नहीं मैं कर सकता, ये नहीं क्या झुलके बस ये अमी जी ये काम मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप मुझे शर्मिंदा न करें, मैं ये काम नहीं कर सकता। बड़े इजाजत के अंदाज से उनसे बात की जाए। लेकिन जैसे कि मैंने किसी को हुत पेश आती है, मेरी जिंदगी के ऐसी वाकयात में से एक वाकया है जो इस पर मैं पछताता हूँ कि वो काश में वो बात न हुई होती। मेरे वालिद मरहूम भी दिमागी मर्ज के मरीज रहे और उस जमाने में फिर क्योंकि मुआविज नहीं था, जब मैंने MBBS किया था उससे पहले ही, जबकि मैं अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, तो उन पर पहला हमला हुआ था और उसके बाद वो यूं समझिए कि फिर तकरीबन 15 साल और मैं ही उनका देखभाल करने वाला, और इसीलिए मैं चला गया सोसाई वाल खास तौर पर। जब मैं कहीं और जाऊं किसी और जगह प्रैक्टिस करूं और मेरे वालिद जो है वो इस तरीके से बीमारी के अंदर मुबतला है, वो कहीं डॉक्टरों के जो क्लिनिक है उन पर जाकर धक्के खाएं, तो मैं उन्हीं के पास रहा और उसमें मुझे बाद सख्ती करनी पड़ी। एक दफा सख्ती जो है जिस्मानी सख्ती करनी पड़ी मुझे, उसके बाद मैं रोता रहा। लेकिन ये कि वो क्योंकि उन्हें उसको पूछ ही नहीं था वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कही थी वो ऐसी थी कि उसको मैं जब्त नहीं कर सका। बहरहाल यहां जो है दरहकीकत, अब ऐसे शख्स को जब दिल में एक कुड़न होगी, अफसोस होगा, सदमा होगा कि ये मैंने क्या किया, मैंने वालिद के साथ या वालदा के साथ ये गुस्ताखी कर दी, मैंने वालिद या वालदा की इस बात को रद्द कर दिया, मैंने इनकी ख्वाहिश को जो है पूरा नहीं किया, तो जो तबीयत के अंदर एक खलीबुल फितरत इंसान के दिल में उसकी तबीयत में जो रद्द अमल पैदा होना चाहिए, अल्लाह ताला उसका इजाला कर रहा है। रब्बुकुम आलमो बिमाफी नुफूसेकुम, देखो अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ जाए तो तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ है तुम्हारे दिलों में। तुम्हें अगर रोकना पड़ रहा है वालिद को या वालिदा को, अगर उनकी किसी ख्वाहिश को रद्द करना पड़ रहा है वालिद की या वालिदा की, अगर किसी वक्त सख्ती के साथ भी उन्हें रोकना पड़ रहा है किसी चीज से, तो ये कि दिल में कोई बलाल इसलिए न लाओ कि तुम्हारे दिल की कैफियत को अल्लाह जानता है, तुम्हारे दिल में उनके लिए जो मोहब्बत है अल्लाह जानता है, तुम्हारे दिल में उनके लिए जो अदब है अल्लाह ताला उससे नावाकिफ नहीं है। रब्बो को आलम बेमाफी नफूस से हूँ, जो कोई तुम्हारे नफूस के अंदर है, तुम्हारे दिलों के अंदर है, जो एहसास तुम्हारे अपने वालिदैन के बारे में होने चाहिए और है दिलवाते हैं अल्लाह के ही में, लिहाजा अगर तुम्हें किसी वक्त उनके साथ कुछ सख्ती भी करनी पड़ी है उनके उस बुढ़ापे की कम समझी की वजह से, इसलिए जो उनके पास क्या होता है कहना यार वो बीमार है इमिन शाया वो मन मुआफिर हो ना किस फिर खल, उनके सहम में समझ में कमी हो जाती है, जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होता है वो खत्म हो जाता है, नस्बत और तनासुब का एहसास और इजाक खत्म हो जाता है। तो उस सूरत हाल में जो है अगर उनकी किसी बात की मुखालफत करनी पड़े, नफी करनी पड़े, उनकी किसी ख्वाहिश को रद्द करना पड़े, तो परेशान ना हो, इसलिए तुम्हारा रब जो कुछ तुम्हारे अंदर है दिल के अंदर उससे वाकिफ है। अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, उनके लिए शफ़क़त है, उनके लिए खैरखाही है, तुम उनके लिए उनकी खिदमत करना चाहते हो, दिलजोई करना चाहते हो, लेकिन हालात के जबर ने कहीं किसी मामले के अंदर तुम्हें एक मुख्तलिफ कर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है, तो इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन नमर अमारो बिल्लियात, इसलिए कि हदीस जो है جس حدیث سے کہ اکثر محدثین نے جو بھی مجبور مرتب کیے تو پہلی حدیث کی اللہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار بھی ہے تم بنے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے قلب پر ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. اگر اپنی قلبی کیفیت اپنی روحانی کیفیت کے اعتبار سے تم صالح ہو, نیک ہو, بھلے ہو, اللہ کے حکم کا لحاظ کرنے والے ہو, والدین کے ادب اور خدمت کرنے کی پورا ارادہ اور جذبہ اپنے اندر رکھتے ہو, ان تکونوا صالحین فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو رجوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشنے والا ہے. یہ پچھلے ہمارے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے توبہ کے ذمہ عرض کیا تھا, تابا یعوب توبن و توبتن, اور آبا یعوب و اوبن یہ دونوں بہت قریب ہیں. توبہ پلٹنا, لوٹنا, گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا, اس سے مغفرت چاہنا, اب ان کا لینا پڑتا کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا, اللہ بخش دے. اور آبا یعوب و اوبن بھی ہے پلٹنا, رجوع کرنا, جس کے لیے بہترین یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں نے دعا بتائی تھی کہ اگر آپ کہیں سفر سے واپس آ رہے ہیں یا بازار میں بھی گئے تھے تو اس سے واپس گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آئے گونا لربنا حامدون. ہم واپس آ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, آ رہے ہیں, اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں دونوں جمع ہو گئے, آئے گونا لربنا حامدون, اور اپنے رب کے لیے حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم لوٹ آئے. اسی سے یہ بنا ہے اواب, یہ فعال کے بدل پر, یہ گویا کہ مبالغے پر کی طرح بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والے. جہاں سے کوئی خطا ہو جائے تو آدمی فوراً دل کے اوپر جو ہے ایسے ہو جائے جیسے کہ پہاڑ چلے آ گیا انسان اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے. مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ چلے آ گیا, اتنا بوجھ اس پر آ گیا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے. اور منافق سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا احساس تو اسے بھی ہوتا ہے, پر اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ذرا ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا. بس تو فطرت کے انسانی کو ہوتی ہے حاصل موجود, برائی کو تو برائی سمجھتی ہے. لہذا منافق کو بھی غلط کام کر کے کوئی احساس تو ہوتا ہے تھوڑا سا, بڑا عام دن کا احساس. جبکہ کوئی گناہ اگر کسی مومن سے سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر اتنا پچھتاوا, اتنی پشیمانی, اتنی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے کہ جیسے وہ باہر چلے آ گیا. ان سکون صالحین فإنه كان للأوابین غفورا. تو وہ یقین اللہ تعالیٰ جو رجوع کرنے والے ہیں, بہت پلٹنے والے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی خطا کے اوپر بھی فوراً رجوع کرتے ہیں, بڑا معاملہ ہو تو توبہ کرتے ہیں, اللہ کے جناب نے اس توبہ کے تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور ہے, بخشنے والا ہے. ان رکوعوں کا ایک مضمون اس آیت پر ختم ہو گیا. استحکام معاشرہ کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ خاندان کے استحکام کے لیے والدین اور اولاد کے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ محبت کا. ایک تو محبت وہ ہے کہ جو فطری ہے, والدین کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہے. قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا والدین سے کہ اولاد سے محبت کرو, بلکہ الٹی بات کہی گئی ہے, زیادہ محبت نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے تم شریعت کے اندر رد و بدل کرنے پر آ جاؤ, حرام خوری پر آ جاؤ, انہیں اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے, اچھا سے اچھا پہنانے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل کرنے کے لیے. اب جائز ذرائع آمدنی کے ہیں وہ اگر اس کے متحمل نہیں ہے تو حرام نہیں ہوا. تو اس بار ان نبی ازمانکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کرو. لیکن یہ کہ چونکہ یہ فطری جذبہ اولاد میں نہیں ہوتا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں بھی محبت ہوتی ہے والدین سے, اس وقت ان کی محبت احتیاط کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے, محتاج ہے والدین کے. جب بڑے ہو گئے تو جو ایک معاشرتی المیہ جس کو میں کہوں گا, لیکن یہ اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے, اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, انیویٹیبل ہے. بچہ جوان ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, اب اس کی محبت کا ایک نیا کھاتا کھل گیا, اس کی محبت کا مرکز اب اس کی بیوی ہے. اب فرق کیجئے کہ والدین سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن پہلے وہ محبت ایکسکلوسیو والدین کے لیے تھی, اب شیئر تو ہو گیا, اس میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہوئی. اب بچے ہو گئے, وہ محبت کا نئی محبت کا دائرہ پھیلنا جا رہا ہے, لہذا والدین کے لیے پھر محبت کا حصہ تب ان کوئی باقی نہیں رہتا. صحیح بات ہے, اصل محبت کا دائرہ آپ کے والد سے, اس لیے کہا گیا ہے والدین سے محبت کرنا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, کیونکہ یہ اب کبھی عمل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں, ومثل الانسان بوالدیہ, ومثل الانسان بوالدیہ احسانا, ابھی میں آپ کو سورہ آقاف کی آیات سنا چکا ہوں, ومثل الانسان بوالدیہ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے, اور کتنی جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر اپنے والدین کا حق بھی اس کو بیان کیا ہے. تو یہ در حقیقت اصلاح معاشرہ اور استحکام معاشرہ کا ایک چیپٹر ہے کہ جو ان آیات پر ختم ہو رہا ہے. اگلا چیپٹر کیا ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلی بات کو ہم پڑھیں گے, لیکن چونکہ ایک منٹ ابھی باقی ہے, وہ یہ ہے کہ والدین کے بعد رشتے داروں کا ایک دائرہ آتا ہے, ذل قربا ذوی القربا, وہ لوگ جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک, یا معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں بالسائل والمحروم, ان محروم طبقات کا خیال کرنا, یہ گویا کہ دوسرا دائرہ ہے, خیر میں بھلائی میں نیکی میں ان کی مدد کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا, ان کے ساتھ اپنے مال میں ان کا حق سمجھنا, فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں حق ہے, یہ دوسرا ہے جس کے اوپر خاصی تفصیلی گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی, لیکن وہ اگلے اتوار کو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ولیاکم بالآیات ربک الحکیم.